کہ ہمیں پہلے علامات کے بارے میں ڈسکشن سے پہلے ایک مرحلہ آپ کے ساتھ طے کرنا چاہتا ہوں. وہ مرحلہ یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیے کہ علامات ہوتی کس کے لیے, آپ علامت دیتے کسے ہیں, علامات بتاتے کسے ہیں, علامات وہاں دی جاتی ہیں, علامات وہاں بیان کی جاتی ہیں جہاں کسی کو راستے کا علم نہ ہو. جو شخص آپ کے گھر کا ایڈریس نہیں جانتا اس کو آپ بتائیں گے کہ میرے گھر تک پہنچنے کی علامات یہ ہیں, آپ فلاں جگہ سے نکلیں گے, فلاں روڈ پر آئیں گے, آپ کو فلاں چیز نظر آئے گی, اس کے بعد آپ نے لیفٹ یا رائٹ ٹرن لینا ہے, پھر آپ کو فلاں چیز نظر آئے گی, پھر اس کے بعد فلاں چیز نظر آئے گی اور اس کے بعد آپ میرے گھر پہنچ جائیں گے. یہ علامات بتانے کے بعد نتیجہ کیا نکلے گا, نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ شخص جو آپ کے گھر کا راستہ نہیں جانتا ان علامات کے ذریعے سے آپ کے گھر تک پہنچ جائے گا. کیا آپ نے کبھی اپنے گھر کے لیے علامات مقرر کی ہیں؟ خود آپ نے علامات مقرر کی ہیں؟ جو راستہ آپ جانتے ہیں اس کے لیے آپ علامت مقرر نہیں کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو راستہ پتہ ہوتا ہے. جہاں انسان کو راستہ معلوم ہو ایسے شخص کا دھیان کبھی بھی علامات پر نہیں ہوتا. مثلا فرض کیجئے کہ آپ پہلی مرتبہ, اتفاق ہو آپ کا, آپ پہلی مرتبہ حیدرآباد جا رہے ہوں, تو آپ کو بتایا جائے کہ جی حیدرآباد اتنے کلومیٹر دور ہے, تو ہر تھوڑی دیر کے بعد آپ سائن بورڈ تلاش کریں گے جس سے یہ پتہ لگ سکے کہ اب حیدرآباد کتنی دور ہے, یا اگر آپ ڈرائیونگ کر رہے ہیں تو بار بار آپ اپنی گاڑی کا میٹر چیک کر کے دیکھیں گے کہ اتنا فاصلہ طے ہو گیا, اب حیدرآباد اتنے نزدیک ہے. اگر سائن بورڈز نہ ہوں, یہ فیسلٹی نہ ہو, تو پھر آپ علامات الگ بتائیں گے. آپ کہیں گے بھائی فلاں چیز آئے گی, اس کے بعد یہ آئے گا, اس کے بعد یہ آئے گا, اور پھر آپ حیدرآباد پہنچ جائیں گے. اب اگر آپ کو راستہ نہیں آتا تو آپ کیا تلاش کریں گے؟ آپ کی نگاہ کہاں مرکوز ہوگی؟ علامات پر. لیکن اگر آپ کا ہر روز کا آنا جانے کا کام ہے, آپ آتے جاتے رہتے ہیں, راستہ آپ کو اچھی طرح سے پتا ہے, تو جب آپ اپنے گھر سے نکلیں گے حیدرآباد کے لیے, آپ کے لیے علامات مہم نہیں ہوں گی, بلکہ کیا چیز مہم ہوگا کہ میں کتنی جلدی اپنی منزل پر پہنچ جاؤں. جتنی جلدی آپ اپنی منزل پر پہنچیں گے وہ مہم ہے. ایسا ہی ہے, پھر آپ علامات کی فکر نہیں کریں گے. لہٰذا دوبارہ بات کو ریپیٹ کر رہا ہوں, علامات وہاں چاہیے ہوتی ہیں جہاں راستہ معلوم نہ ہو. جہاں راستہ معلوم ہو وہاں علامات کی فکر نہیں کی جاتی, منزل تک پہنچنے کی کوشش کی جاتی ہے. لہٰذا آپ اپنے گھر کو علامت سے تلاش نہیں کرتے. آپ کے گھر میں اور راستے میں کئی چیزیں اگر تبدیل بھی ہو جائیں تو آپ کو فرق نہیں پڑے گا. آپ کو فرق نہیں پڑے گا. کیوں نہیں فرق پڑے گا آپ کو؟ اس لیے کہ آپ کو اپنے گھر کا راستہ پتہ ہے. ایسا ہی ہے نا, وہ جو دکان تھی وہ ختم ہو جائے, وہ جو گھر تھا اس کی جگہ فلیٹ بن جائے, وہ جو درخت لگا تھا اس کو کاٹ دیا جائے, سب کچھ بدل جائے, تب بھی آپ کو اپنے گھر کا راستہ معلوم ہوگا. تمام علامات کے تبدیل ہو جانے کے باوجود بھی آپ کو اپنے گھر کا راستہ چونکہ پتہ ہے, آپ کبھی بھی نہیں بھٹکیں گے. مہم کیا ہوتا ہے؟ جس کا راستہ معلوم ہو اس کے لیے منزل پر پہنچنا زیادہ مہم ہوتا ہے. تو اب میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ علامات کو جب ہم امام زمان علیہ السلام کے ظہور سے متعلق بحث کرتے ہیں تو اپنی نسبت, ہماری نسبت علامات کی کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ آیا ہم ان لوگوں میں سے ہیں کہ جن کو راستہ نہیں پتا اور ان کو راستہ تلاش کرنا ہے؟ آیا ہم وہ لوگ ہیں, یا ہم وہ لوگ ہیں جو یقین کی منزل پر ہیں جن کو صرف اور صرف راستہ تیزی سے طے کرنا ہے تاکہ منزل پر پہنچ سکیں؟ ہمارا تعلق کس کیٹیگری میں ہونا چاہیے؟ آیا ہم وہ لوگ ہیں جن کو امامت پر یقین نہیں ہے؟ آیا ہم ان لوگوں پر ہیں کہ جن کو امام کی غیبت پر یقین نہیں ہے؟ آیا ہم ان لوگوں میں سے ہیں کہ جن کو غیبت کے بعد ظہور پر یقین نہیں ہے, امام کے وجود میں شک رکھتے ہیں؟ اگر ہم ان میں سے کسی میں ہیں تو پھر علامت ہمارے لیے مہم ہونی چاہیے, اور پھر ہمیں علامت سے متعلق غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہاں بھائی علامت کون سی ظاہر ہو گئی, کون سی ظاہر نہیں ہوئی. لیکن اگر مجھے امام پر یقین ہے, امام کے وجود پر یقین ہے, اگر میں غیبت اور اس کے بعد ظہور پر یقین رکھتا ہوں تو میرا کام علامتیں گننا نہیں ہونا چاہیے. میرا کام نہیں ہونا چاہیے علامتیں گننا. میرا کام کیا ہونا چاہیے؟ میرا کام کیسے منزل کو جلدی حاصل کیا جائے وہ ہونا چاہیے. میری کنسنٹریشن علامتوں پر نہیں لگنی. بس علامت پہلی بات علامت ہو یا نہ ہو مجھے فرق نہیں پڑنا چاہیے، پہلا مرحلہ. دوسرا مرحلہ، علامت جیسی بیان ہوئی اگر ویسے نہ بھی ہوئی، نہ پیش آئے تو آپ کو کوئی فرق پڑے گا؟ آپ کو جب گھر کا راستہ پتا ہے تو پھر آپ کو اس بات کی فکر ہی نہیں ہوتی کہ علامتیں بدل رہی ہیں یا نہیں بدل رہی ہیں، آپ متوجہ نہیں ہوتے اس طرف، آپ کی توجہ منزل کی طرف ہوتی ہے. اگر ہمارا تعلق راستہ جاننے والوں سے ہے تو ہمیں اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ ابھی تک منزل آئی کیوں نہیں. ہمارا تعلق اصلاً علامت سے ہونا ہی نہیں چاہیے، علامت کا تعلق اس سے ہے جس کو یقین نہیں ہے، اس کے لیے بیان کیا اور ان کے لیے علامات ظہور کر رہی ہیں، علامات سامنے آ رہی ہیں، بہت سی آ چکی ہیں. ثانیاً، علامت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ علامت کا معنی ضروری نہیں ہے کہ جس طریقے سے ہم بعض اوقات علامتیں جس طرح بیان ہوتی ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ان کا وقوع ایسے ہی ہو، ضروری نہیں ہے. مثلاً مثال ایک بات ہے کہ میں ایک بات کی پیش گوئی آپ کے سامنے کرتا ہوں کہ اگر آپ امام بارگاہ سے نکلے اور گیٹ سے نکلنے کے بعد فرض کیجئے کہ آپ نے رائٹ سائڈ کو مڑے، اتنے قدم کے بعد اگر آپ نے احتیاط نہیں کی تو ایک کھڈا ہے، ایک گڑھا ہے، اس میں آپ گر سکتے ہیں. اب یہ جو میں نے اس کے حوالے سے جو کچھ بھی بیان دیا، کیا اس کا معنی یہ لیا جائے گا کہ چونکہ مولانا صاحب نے کہا ہے تو اب ہم حتماً گریں گے اس میں؟ کہ اس کا معنی یہ ہے کہ جب مولانا صاحب نے کہہ دیا، بہت اچھے مولانا ہیں، بڑے پڑھے لکھے مولانا ہیں، انہوں نے بتا دیا کہ اگر ہم گیٹ سے نکل کے رائٹ سائڈ پہ مڑیں گے تو اتنے قدم کے بعد احتیاط نہ کی تو ہم گڑھے میں گر سکتے ہیں، تو اس بات کا بتانا آیا مقصد اس کا یہ ہے کہ جس کو میں بتا رہا ہوں وہ گڑھے میں گر جائے؟ ہرگز مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ مطلب کیا ہے؟ میں ان احوال یا ان حالات کو جو میں باہر سے دیکھ کر آ رہا ہوں آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں، اور آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ کیفیات پیش آ سکتی ہیں، لہذا میرے علم جو فرض کیجئے کہ آپ اندر تھے آپ کو نہیں پتہ لگا اتنی دیر میں باہر کیا ہوا، اب میں چونکہ باہر سے علم رکھتا ہوا آیا ہوں اور میں آپ کو علم دے رہا ہوں تو یہ علامت آپ کو احتیاط کا درس دیتی ہے، نہ یہ کہ یہ آپ کو کوئی حتمی رائے بتا رہی ہے کہ یہ ہوگا، ان دونوں چیزوں میں فرق ہے. لہذا ائمہ نے جتنی بھی علامات بیان کی ہیں ان میں سے اکثر کی کیفیت اس سے تعلق رکھتی ہے کہ اگر آپ ہوشیاری سے کام لیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو گڑھے میں گرنے سے بچا لیں. مثلا ائمہ نے سفیانی کے خروج کی بات کی ہے، اب ائمہ نے جب سفیانی کے خروج کی بات کی ہے کہ سفیانی خروج کرے گا تو وہ جو حالات مومنین کے موجودہ ہیں، جس نہج پر ابھی تک شیعہ چل رہے ہیں، اگر یہ اسی نہج پر چلتے رہیں گے تو سفیانی کا خروج ایسے ہی ہوگا، سفیانی ایسے ہی خروج کرے گا، ایسے ہی حکومت قائم کرے گا، ایسے ہی شیعوں کو قتل کرے گا جیسا کہ بیان ہوا. لیکن اگر میں اس امام کی بات سے مطلب یہ لوں کہ امام نے مجھے گویا اپنے علم سے آج سے 1200 سال پہلے ہوشیار کر دیا ہے، علاقہ بھی بتا دیا، اس کی فکر بھی بتا دی، اس کی کیفیات بھی بتا دی، سب کچھ تو بتا دیا مجھے امام نے، اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کیا مجھے اگر سفیانی کے خروج کے آثار ظاہر ہوں تو مجھے ہاتھ پر ہاتھ بیٹھ رکھ کر شیعوں کا خون ہوتے ہوئے دیکھنا چاہیے تاکہ علامت سچ ثابت ہو جائے، یا میں علامت کو اپنے لیے ایک الارم کے طور پر لوں اور جب سفیانی خروج کرنے کی کوشش کرے تو میں کوشش کروں کہ اس کے خروج کو وہیں دفنا دوں جہاں سے اس نے سر اٹھایا ہے؟ دونوں میں سے کون سی چیز امپورٹنٹ ہے؟ یقیناً وہ مقام زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ جہاں پر میں، اب امام نے جو کہہ دیا سفیانی کا سر اٹھانا، سفیانی کے خروج کی ابتدا امام کی صداقت کے لیے کافی ہے، اب مجھے اس سے زیادہ امام کی صداقت کو ٹیسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، گرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں گرنے کے مرحلے کو بھی ٹیسٹ کروں، نہیں، جب گڑھا سامنے آ گیا تو آپ کو مولانا صاحب کی بات کی صداقت سمجھ میں آ گئی کہ ہاں بھائی مولانا صحیح کہہ رہے تھے، ہمارے آنے اور ان کے آنے کے درمیان میں کھڈا کھودا جا چکا تھا، اب میں گڑھے کے کنارے کھڑے ہو کر یہ سمجھ گیا کہ مولانا نے مجھے صحیح علم دیا تھا، صحیح بات بتائی تھی، صداقت کا یقین ہو گیا، یا جب گریں گے تو صداقت کا یقین آئے گا؟ عقل کیا کہہ رہی ہے؟ عقل یہ کہہ رہی ہے کہ اگر وہ بات سمجھ میں آ گئی ہے، اس کی صداقت کا یقین ہے تو انتظام کرو. لہذا ائمہ نے جتنی بھی ایسی علامات بیان کی ہیں ان سے متعلق ہمارا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو آمادہ کریں کہ جب بھی کبھی اس طرح کی کوئی چیز پیش آنے والی ہوگی دیکھیے اسی یہی وجہ ہے، اگر آپ کربلا کو بھی اسی دائرے کے اندر آ کر دیکھیں گے تب آپ کو کربلا سمجھ میں آئے گی۔ کربلا میں ایک امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کی کیا ہے؟ پیشن گوئی ہے۔ کیا پیغمبر کی پیشن گوئی کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین کے پاس شہادت کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا؟ کیا واقعاً اس کا یہ مطلب ہے؟ اگر آپ اس کا دیکھیں، ہم جو معاملہ دیکھ رہے ہیں آج، اس کے وقوع کے 1400 سال کے بعد اس واقعے کو دیکھ رہے ہیں، اور ہمیں نظر آیا کہ پیغمبر کی پیشن گوئی صحیح تھی۔ لیکن اب میں آپ سے سوال یہ کرتا ہوں کہ اگر امام حسین نے صرف شہید ہوئی ہونا تھا تو امام حسین پہلے مکہ کیوں گئے، اور مکہ سے نکلنے کے بعد پھر آپ نے کوفہ جانے کی کوشش کیوں کی؟ آپ نے اپنے سفیروں کو مختلف جگہوں پر بھیجا کیوں؟ آپ نے جناب مسلم کو بھیجا کیوں جبکہ آپ کو پتا تھا کہ آپ کو شہید ہو جانا ہے؟ یہ حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ بھی ہمیں اگزیکٹلی یہی سمجھا رہا ہے کہ دیکھو، اگر اس علامات کو کہ جو بیان ہوئی ہیں اس کو صرف علامت کے عنوان سے لو، اگر تم نے اس کو علامت کے عنوان سے لے کر اس کے مطابق اپنے بیہیویئر کو چینج کر لیا ہوتا تو امام حسین کو شہید ہونے کی شاید نوبت نہ آتی۔ شہادت کے حوالے سے اور مراحل وہ خدا بہتر جانتا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے، لیکن اس وقت میں، ورنہ امام حسین کا حضرت مسلم کو بھیج کر لوگوں سے بیعت طلب کرنا، یہ سارا عمل امام کا لغو ہو جائے گا۔ حضرت کے واقعے سے جو بات اب مجھے اور آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اگر امام حسین جانتے تھے کہ مجھے شہید ہونا ہے اور واقعی شہید ہونا ہے اور کوئی راہ حل نہیں ہے، تو پھر حضرت مسلم کو بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ کیا مقصد تھا؟ وہ لغو ہو جائے گا سارا، اور امام کبھی بھی لغو کام نہیں کرتے۔ امام اس کوشش کے ذریعے سے یہ بتا رہے ہیں کہ اگر تم کوشش کرو تو جو علامت بیان ہوئی ہے وہ علامت تبدیل ہو سکتی ہے، اس علامت کی کیفیت تبدیل ہو سکتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ علامت اسی طریقے سے پیش آئے جس طرح سے بیان کی گئی ہے۔ وہ جو بیان کی گئی ہے وہ ایک انتہائی، جو جسے کہنا چاہیے لوویسٹ لیول ہے، اس لوویسٹ لیول کو سامنے رکھ کے بیان کیا جاتا ہے۔ لہذا تمام کی تمام جتنی بھی علامات ہیں وہ سب سے نچلے حصے کو سامنے رکھ کے بیان، اگر شیعہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہیں گے تو یقیناً سفیانی خروج کرے گا، خروج کرنے کے بعد اسی طرح سے مومنین کا قتال کرے گا جیسا بیان ہوا ہے۔ لیکن کہیں روایت نے یہ نہیں بیان کیا کہ تم اگر سفیانی کے مقابلے پر کھڑے ہو جاؤ گے تب بھی تم کامیاب نہیں ہوگے، ایسا کچھ بیان نہیں ہوا۔ لہذا اس خبر کا معنی کیا لینا ہے؟ ہم نے یہ معنی لینا ہے، لہذا ایک مرحلہ سفیانی، میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، تین دشمن امام کے روایات میں جو واضح طور پر بیان ہو، میں باقی تمام علامات سے اس لیے بحث نہیں کر رہا کہ ہر علامت کو الگ طور پر بحث کرنے کی ضرورت ہے اور آج کے دور میں اس کی تطبیق کو الگ سے بحث کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو کیفیت ہے یہ کیسے ہو سکتی ہے۔ مثلا کچھ مسائل پیش آئے ہیں، جب جناب باقر النمر کی شہادت ہوئی تو بعض علماء نے کہا کہ بھئی یہی نفس زکیہ ہے، جبکہ نفس زکیہ کے بارے میں روایت نے واضح طور پر بیان کیا کہ 9 دن کے بعد امام کا ظہور کنفرم ہے، حقیقت یعنی جو بیان کیا کہ اتنے دنوں میں حتماً امام کا ظہور ہو جائے گا۔ لہذا اب اگر میں اس کی غلط تطبیق کروں گا تو اس سے نتیجہ اور خطرناک ہو جائے گا۔ لہذا ہمیں نفس زکیہ کے عنوان سے جو بحث ہے اس کو دوبارہ سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ امام نے ایگزیکٹلی کیا کہا ہے اور مقصد کیا ہے۔ اس کے مقابلے پہ جو دوسری علامات ہیں میں نے عرض کیا، ان کو الگ سے بحث کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن آج جو میں خاص طور پر ایک علامت کی آپ کے سامنے بحث کرنا چاہتا ہوں وہ 2 علامتیں ہیں۔ سفیانی کی کیفیت بیان ہوئی اور تقریباً وہ سارے آثار ظاہر بھی ہوئے تھے کہ یہ کہاں سے خروج کرے گا، کہاں سے سر اٹھائے گا، اس کا دعویٰ کیا ہوگا، وہ سارے کے سارے آثار ظاہر ہوئے تھے۔ اگر ہم آمادہ نہ ہوتے تو شام میں حکومت بھی بنتی، عراق میں بھی اس کی حکومت بنتی، اور عراق میں جو قتل و غارت ہوتا وہ سب آپ کے سامنے گزر چکے ہیں۔ داعش کے نام سے جو فتنہ اٹھا تھا وہ فتنہ 100% تطبیق کرتا ہے اسی چیز سے کہ جو سفیانی کے لیے بیان ہوا۔ لیکن میں اس کے باوجود بھی یہ نہیں کہوں گا کہ یہی سفیانی ہے 100%، ہم 100% اس وقت تک نہیں کہہ سکتے جب تک کہ امام کے ظہور کا مرحلہ طے نہ ہو جائے۔ لہذا سفیانی کے بارے میں بھی گفتگو ابھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، لیکن دجال اور یاجوج ماجوج سب سے زیادہ جو کنفیوزنگ علامات ہیں وہ ان کے بارے میں۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ آپ اگر کبھی نہج البلاغہ یا ظہور سے متعلق کتابیں اٹھا کر دیکھیں تو دجال سے متعلق آپ کو جو باتیں ملیں گی وہ ایسے ہی ہیں کہ دجال فلاں نام ہے اس کا اور وہ شخص جو ہے وہ فلاں مقام سے خروج کرے گا، اس کے پیشانی پر ایک آنکھ ہوگی، اس کا گدھا جو ہے وہ ایسا ہوگا کہ اس کا ایک قدم ایک میل کا ہوگا۔ اب یہ جو باتیں ہیں ایک قدم ایک میل طے کرنا، اب اگر آپ اور میں 1200 سال پہلے کے بدو کے ذہن کے ساتھ سوچیں، 1200 سال کے پہلے کے انسان کے مطابق سوچیں، تو ہمارے پاس سوائے جادوگر جن یا اس طرح کی کوئی چیز، اس کے علاوہ کوئی چیز ہمارے ذہن میں نہیں بن سکتی۔ لیکن آج اگر میں اس روایت کو ایسے ہی مانا کروں جیسے 1200 سال کا پہلے کا بندہ کر رہا تھا، تو پھر اس میں اور میرے اندر فرق کیا رہ جائے گا؟ دجال کے پہلے لفظ کو آ کر دیکھیں کہ دجال کا ایگزیکٹلی جو لفظ استعمال کیا ہے وہ کیا ہے۔ دجال مادہ دجالا، دال جیم لام، اس کو آپ جا کے ڈکشنری میں چیک کریں، مختلف معنی آپ کے سامنے آئیں گے۔ دو اہم معنی جو اس کے اندر ہیں، وہ ایک معنی ہے سحر و جادو کے عنوان سے، کسی کو مسحور کر لینا، جادو میں سحر میں گرفتار کر لینا۔ نمبر دو، دھوکے باز، فریب۔ یہ دو معنی اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ دجال کا لفظ فعال کے وزن پر ہے، فعال مبالغے کا صیغہ ہے، مبالغے کا۔ بس دو چیزیں، ایک اس کے اندر مسحور کرنا یعنی لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کر لینا، دوسرا معنی دھوکہ اور فریب کے معنی۔ بس دجال اگر میں فعال کے بدن پر لے کر آؤں تو سب سے زیادہ اٹریکٹیو، ویری اٹریکٹیو اور ویری ڈسیٹفل، سب سے زیادہ یعنی دجال کا معنی کیا ہوگا؟ بہت زیادہ اٹریکٹ کرنے والا، دوسرا بہت زیادہ دھوکہ دینے والا۔ تو یہ دو صفتیں لفظ دجال کے اندر اپنا معنی پیدا کرنی چاہیے۔ اب دجال کے بارے میں لازمتا آج سے پھر عرض کروں کہ 1400 سال پہلے کے افراد کے لیے دجال کو کیسے بیان کیا جائے گا؟ کہ وہ جادو کرے گا، لوگ اس کے سحر میں گرفتار ہو جائیں گے اور انہیں اس کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دے گا۔ وہ جس چیز پر سوار ہوگا، سوار ہونے سے کیا مراد ہے؟ کہ لازم بات ہے وہ جہاں تک اپنی رسائی پیدا کرے گا۔ اب اس کے لیے مثلا سفید رنگ کا گدھا، یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اب سفید رنگ کا گدھا، اس سے اب الفاظ کی بحث میں جاؤں گا تو بحث بہت طولانی ہو جائے گی، لیکن بات کیا سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کا ایک قدم ایک میل کا ہوگا، یعنی اس کی رفتار اتنی تیز ہوگی کہ اگر ایک قدم ایک میل کا ہو اور گدھا دوڑ رہا ہو تو کتنا تیز ہوگا، کتنی سرعت ہونی چاہیے اس کی، کتنی سپیڈ ہونی چاہیے اس کی۔ اب اس سپیڈ کو آپ تصور کریں، وہ اپنے ساتھ روٹیوں کا ایک بہت بڑا انبار لے کر چلے گا اور لوگوں کو اپنے شہر میں گرفتار کر لے گا۔ اب علماء نے اس پر بحث کی ہے، علماء کہتے ہیں کہ اگر ہم ایسا بندہ تلاش کرنے لگیں تو شاید قیامت تک ایک بھی پیدا نہ ہو، اگر آپ آدمی کے عنوان سے تلاش کرنا شروع کریں۔ لیکن اگر آپ ایک سسٹم کے عنوان سے تلاش کرنا شروع کریں تو ایسی علامات ہمیں بعض چیزوں میں دکھائی دینے لگی ہیں۔ ایک آنکھ سے مراد دو باتیں، ایک اس کا سنگل ڈائمینشنل ہونا، ایک ڈائمینشن کی طرف سنگل تک بودی، اور دوسرا ایک کانٹیکٹ، یعنی ہم جیسے دو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں چیزوں کو، کوئی چیز ہمیں سامنے ایک آنکھ سے وہ کرے۔ اب علماء نے کہا کہ اس طرح کی جو چیز پوری طرح سے ہمیں سمجھ میں آتی ہے اور اتنی مسحور کن ہو، اتنا جذاب ہو اس کا سلسلہ کہ اس کے فریب کے باوجود لوگ اس کو دیکھنے اور اس کو سننے پر مجبور ہو جائیں، کہ جب یہ ساری صفات ہم آج کے دور میں پیدا کرتے ہیں تو میڈیا اسکرین کے علاوہ ہمیں کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ میڈیا، ٹی وی، موبائل، الیکٹرانکس کے جتنے بھی ڈیوائسز ہیں اور جتنا بھی ہیں، ان کی جو کیفیت ہے وہ کیا ہے؟ اب آپ دھوکے کے لیول کا اندازہ یہ لگائیں کہ جتنی بھی یہ فلمیں بنائی جا رہی ہیں، جتنا بھی یہ بالی ووڈ اور ہالی ووڈ میں کام ہو رہا ہے، حتیٰ فلم میکنگ ایک ایپیسوڈ چلائی جاتی ہے جس کے اندر یہ دکھایا جاتا ہے کہ یہ جو ہم نے ہیرو کو دکھایا کہ یہ پتہ نہیں 200 منزلہ سے اس نے چھلانگ لگائی اور یہ نیچے اترا، یہ ہم نے کیمرے کے زور سے کیسے بنایا؟ کمپیوٹر پہ ہم نے کیسے کام کیا، کیسے کمپیوٹر کے ذریعے سے جو چیزیں وجود نہیں رکھتی تھیں ان کو ہم نے موجود بنا کر ایک پورے کا پورا ہم نے سیناریو تیار کیا. مزیدار بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ دیکھنے، سننے اور جاننے کے باوجود ہم اس کے سحر میں اتنے گرفتار ہیں کہ ہم اس کا جھوٹ مہنگے داموں خریدنے کے لیے تیار ہیں. تو جتنی شدت سے وہ جھوٹ بول کر اسکرین پر لاتا ہے ہم اتنے ہی پیسے خرچ کر کے اس جھوٹ کو خریدتے ہیں. اب آپ دیکھ لیجئے سینماؤں کے باہر رش دیکھیے، باکس آفس کے اوپر پتہ لگتا ہے کہ جتنا بڑا جھوٹ ہے وہ اتنی ہی بڑی قیمت میں فروش ہو رہا ہے اور کئی مہینے تک اس کی بکنگ جو ہے وہ جاری ہے اور لوگ بڑے شوق سے دیکھ رہے ہیں. اس قدر ڈسیٹ فل، اس قدر دھوکے اور اس قدر اٹریکٹیو ہے، یعنی حیرت ہے. آپ 6 مہینے کے بچے کے ہاتھ میں موبائل پکڑا دیں اور پھر 10 منٹ کے بعد آپ اس سے موبائل لینے کی کوشش کریں، آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اس کا سحر یا اس کی جو اٹریکٹیونیس ہے وہ کتنی شدید ہے. اب ہم اس مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں کہ جہاں پر، یعنی اب دنیا میں یہ چیزیں ثابت ہو گئی ہیں کہ 12 سال سے کم بچوں کو اسکرینز دکھانا ان کے آئی کیو لیول کو تباہ کر دیتا ہے، ان کے برینز کو تباہ کر دیتا ہے. اس کے باوجود کیا ہو رہا ہے؟ اب ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اب ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. اور ساتھ ساتھ ابھی قبلہ کہہ رہے تھے کہ ماؤں کی تربیت کے حوالے سے، تو اب جملہ یہاں پہ بھی کہتا ہوں، آج سے کچھ عرصے پہلے تک، 20-30 سال پہلے تک کہہ لیں، مائیں، کچھ مائیں ایسی ہوتی تھیں، ہم ان کو آج بھی کہتے ہیں کہ یہ بے وقوف مائیں تھیں، ان کو بعد میں پتہ لگتا تھا کہ ہم نے کیا بے وقوفی کی. ہوتا کیا تھا کہ جب بچے بہت زیادہ شرارتی ہو رہے ہوتے تھے، شرارت کر رہے ہوتے تھے، تو بعض مائیں کیا کرتی تھیں کہ اپنے بچوں کو تھوڑی سی افیون چٹا دی، تھوڑی سی افیون چٹا دی یا خشخاش پیس کے کھلا دی بچے کو دودھ میں. اب اس کے اثر سے کیا ہوتا تھا؟ بچہ سوتا رہتا تھا، انہوں نے اپنا سارا کام سمیٹا، سارا کام آرام سے انجام دیا، اب اس کے بعد ریلیکس ہے، اب بچہ جاگے جو مرضی کرے. لیکن نتیجہ کیا نکلتا تھا؟ اس ڈرگ کا اثر بچے کی برین کو تباہ کر. اب جب وہ بڑا ہونے کے بعد کن ذہن ہوتا تھا، ڈمب ہوتا تھا بالکل، ساتھ میں نشے کا عادی بن جاتا تھا، تب ماں کو خیال آتا تھا کہ میں نے بچپن میں کیا غلطی کی. آج ہم اس سے زیادہ خطرناک افیون اپنے بچوں کو چٹا رہے ہیں اور ہمیں 1% بھی اندازہ نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. آج مائیں کیا کر رہی ہیں؟ افیون چٹانے کے بجائے بچوں کے ہاتھ میں کیا پکڑا دیتی ہیں؟ موبائل. زیادہ خطرناک ہے. باور کریں، یقین کریں میری بات کا، اس افیون کے ایفیکٹ سے اس الیکٹرانک اسکرین کا ایفیکٹ زیادہ خطرناک ہے. اس لیے کہ یہ اسکرین نہ صرف آپ کے بچے کے برین کو ڈیمیج کر رہی ہے بلکہ اس یہی اسکرین آگے چل کے آپ کے بچے کے اعتقادات کو تباہ کر رہی ہے. اصلاً وہ اسٹیج آ گیا، ماں باپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ بچے انٹرنیٹ پر کیا دیکھ رہے ہیں، ان تک کیا چیز پہنچ رہی ہے، کیسے پہنچ رہی ہے. ہم نے خود مطمئن ہو کر، اطمینان کر کے کہ ہم نے بچے کو لگا دیا اسکرین پر، یہ چپ بیٹھا ہے، ہم بڑے مطمئن ہو جاتے ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا کہ تربیت کے اعتبار سے ہم اپنا بچہ کس کے ہاتھ میں لے رہے ہیں. اب جب یہ کل کو یہ بچہ دجال کا سپاہی بن کر سامنے آئے گا تو پھر مجھے افسوس ہوگا، تب مجھے سمجھ میں آئے گا کہ میں نے کیا غلطی کی ہے، تب مجھے پتہ لگے گا کہ میں نے اپنی زندگی میں اپنے ہی، میں بہت مومن ہوں، میں بہت نمازی ہوں، میں بہت پرہیزگار ہوں، لیکن اگر میں یہ نہیں دیکھ رہا کہ میرا بچہ کس ہاتھوں میں جا رہا ہے، کیا تربیت لے رہا ہے، تو کل کو جب میرا بچہ دین مخالف ہو کر اٹھے گا تو مجھے افسوس ہوگا. لہذا اب دجال کی فوج کہاں تیار ہو رہی ہے؟ دجال کو باہر فوجی تیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ دجال کا فوجی ہر گھر میں تیار ہو رہا ہے. دجال کا لشکر، دجال کا فوجی ہر گھر میں تیار ہو رہا ہے. ہم جس جگہ پر پہنچ گئے ہیں، کبھی بینی و بین اللہ، میں کہہ رہا ہوں آپ کو، نماز فجر کے بعد کبھی بیٹھیے گا اور سوچئے گا کہ خاص طور پر الیکٹرانک میڈیا سے کون کون سی چیزیں ایسی ہیں ریلیٹڈ جن کی مجھے واقعاً ضرورت ہے. فیصلہ کیجیے گا کبھی کہ الیکٹرانک میڈیا سے ریلیٹڈ کیا کیا چیزیں ہیں جن کی مجھے واقعاً ضرورت ہے، تب آپ کو پتہ لگے گا کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اینڈرائڈ موبائل کی کوئی ضرورت نہیں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں اینڈرائڈ میں، ہمارا کام صرف فون سننا، فون کرنا، میسج دینا، میسج پڑھنا، ایکٹیویٹی ہماری اس سے اوپر کچھ بھی نہیں ہے. کچھ بھی نہیں ہے اس کے اوپر ہماری ایکٹیویٹی. بہت زیادہ اگر ہوتی ہے تو الیکٹرانک پرچیز, سیل اینڈ پرچیز, بس اس سے زیادہ ہمیں نہ موبائل یوز کرنا آتا ہے نہ ہم کرتے ہیں. آج کل جو ہم بہت تیر مار رہے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ ہم لوکیشن لے کر اس سے ڈائریکشن لے لیتے ہیں. اس سے اوپر ہمیں نہ, ہمیں یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ اینڈرائڈ موبائل کام کیا کیا کر سکتا ہے. اس سے ہمیں سروکار نہیں ہے. 99% آپ کا موبائل کا جو استعمال ہے وہ آپ کے لیے خطرناک ہے. فیس بک, واٹس ایپ, اس سے ریلیٹڈ اور بہت سارے سوشل میڈیا سرکلز جتنے بھی ہیں, ان میں سے اب آپ دیکھیں کتنا پازیٹیو ہے, کتنا نگیٹو ہے, کتنا خطرناک ہے, خود بخود آپ کے سامنے آ جائے گا. کتنا آپ کا وقت ضائع ہو رہا ہے, کس قدر دوری اس ایک الیکٹرانک میڈیا نے ہمارے اپنے گھروں کے درمیان میں پیدا کر دی ہے. اب احادیث معنی پیدا کرتی ہوئی نظر آتی ہیں. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنی فیملی کو, اپنی بیوی کو ایک گھنٹہ اس کے ساتھ بیٹھنا, ایک ساعت اس کے ساتھ بیٹھنا, اس کا اجر اور ثواب مسجد النبی یا مسجد الحرام میں اعتکاف کے ثواب کے برابر ہے. اعتکاف, 3 دن بیٹھنا, وہ ساری تکلیفیں جو مسجد میں پیش آ سکتی ہیں, وہ سارا حزینہ جو میں یہاں سے کروں گا جانے اور آنے کا, اتنی تکلیفیں اٹھانے کے بعد جو ثواب مجھے ملنا ہے, اپنی زوجہ, اپنی بیوی, اپنے گھر والوں کے ساتھ ایک گھنٹے بیٹھنے کا اتنا ہی ثواب ہے. اب یقیناً اس ایک گھنٹے بیٹھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے موبائل پر لگی ہوئی ہو, میں اپنے موبائل پر لگا ہوا ہوں, گھنٹہ گزر گیا ثواب مل گیا, تو ایسا یقیناً مراد نہیں ہے. ایسا گھنٹہ یقیناً مراد نہیں ہے. لہذا عزیزان من, اب ہمیں دیکھنا ہے, اب دجال اگر میں مانا آج سے 1200 سال پیچھے جا کر کروں گا تو میرے ذہن میں جو تصویر بنے گی وہ اور ہوگی, جبکہ میں اپنے وقت کے دجال کے شہر میں پوری طرح سے گرفتار ہو چکا ہوں گا. اب یہ فیصلہ میں نے اور آپ نے کرنا ہے کہ میں اس شہر سے کتنی دیر آزاد ہو سکتا ہوں. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو کچھ عرصے تک ٹیلی ویژن مثلا نہ دیکھیں, صرف خبر نامے کی حد تک دیکھیں. دیکھیے یہ ساری چیزیں ہم اور آپ آبزرو کرنے ہوں گے. آپ کو یاد ہوگا آج سے 30 سال پہلے تک جب محرم آتا تھا تو ہمارے ہاں تقریباً یہ ہوتا تھا کہ اگر بہت ضروری ہے خبر نامہ سننا تو والد صاحب پورے 9:01 پر خبر نامہ کھولتے تھے تاکہ خبریں شروع ہو چکی ہوں, اور جیسے ہی آخری خبریں چل رہی ہوتی تھیں وہ بند کر دیتے تھے ٹی وی. نہ اس کے بعد چلتا تھا نہ اس سے پہلے چلتا تھا. پورا محرم گزر جاتا تھا, ہم کچھ نہیں دیکھتے تھے, نہ ہماری طبیعت خراب ہوتی تھی, نہ ہمیں ہماری دنیا اجڑی لگتی تھی. آج آپ کسی کے گھر کا کیبل کاٹ دیں اور پھر 2 دن بعد جا کر دیکھیے گا کیا صورتحال چل رہی ہے. یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ تھوڑی سی دیر کے لیے کیبل اگر صحیح نہیں آ رہا ہوتا تو فوراً فون کرتے ہیں کیبل آپریٹر کو, چاہے وہ رات کے 3 ہی کیوں نہ بج رہے ہیں, اور اسے فون کر کے کہتے ہیں بھائی کیبل ٹھیک کرو, کیبل صحیح نہیں آ رہی. کیوں, آخر ہم کیوں اس جگہ پر پہنچ گئے ہیں کہ جہاں پر ان چیزوں کے بغیر اب ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہماری زندگی آگے بڑھنے والی نہیں ہے, جبکہ تمام کی تمام دنیا کی جو انسانی حقوق سے ریلیٹڈ ادارے ہیں وہ مسلسل یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ان چیزوں سے انسان سوشلی تباہی کی طرف جا رہا ہے. انسان اپنی سوشل ایکٹیویٹیز میں, اپنی فیملیز میں, یہ بات جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ ہمارے ہاں کا ریسرچ, ہمارے ہاں تو ہوتی نہیں ہے, غرب میں یہ ریسرچ ہو رہی ہے, وہ اس نتیجے پر پہنچ رہے ہیں کہ یہ چیزیں خطرناک ہیں, انسان کو تباہی کی طرف لے کر جا رہی ہیں. لیکن کس قدر ہم اس کے سحر میں مبتلا ہیں اس کا اندازہ کر لیجیے. اب میڈیا کے ذریعے سے جو چیزیں ہمارے لیے پیش کی جا رہی ہیں, جو ہمارے سامنے لائی جا رہی ہیں, ان میں سے جو خطرناک ترین چیز ہے وہ مادیت اور حسیت ہے. ہمیں مادیت کے ایک ایسے خول میں, ایک ایسی چادر میں ڈال دیا گیا ہے کہ جہاں میں مادے کی چادر سے باہر نہیں نکل پا رہا ہوں. آخر الزمان کے حجاب کے بارے میں جو میں نے آپ سے گفتگو کی تھی, اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ اس کی شدت اسی لیے زیادہ ہوگی کہ وہ محسوس نہیں ہوگا. اس وقت جو غلاف سب سے زیادہ شدید ہمارے ذہنوں پر پڑا ہوا ہے وہ مادیت کا غلاف ہے. اب اس مادیت کے غلاف کی وجہ سے نتیجہ کیا نکل رہا ہے, میں اپنے بچے کو تعلیم اس نظر سے نہیں دلواتا کہ یہ ایک پڑھا لکھا شخص بن کر اور کمیونٹی کے لیے فائدہ مند ہوگا, بلکہ میں اپنے بچے کے اوپر انویسٹمنٹ صرف اس لیے کر رہا ہوتا ہوں کہ یہ اچھے اسکولوں سے پڑھ کر, اچھا پڑھنے کے بعد یہ اچھی جاب کرے اور زیادہ پیسے کمائے. اس کے علاوہ ہمارے ذہنوں میں بنیادی طور پر کوئی ہدف نہیں ہوتا، لہذا ہم اپنے بچوں کو کہیں پر بھی کسی اسٹیج پر ہم یہ تلاش ہی نہیں کرنے کی کوشش کرتے کہ ہمارے بچے کے اندر وہ کیا فیسلٹی، اللہ نے اس کے اندر وہ کیا کوالٹی رکھی ہے کہ اگر اس کوالٹی پر کام کیا جائے تو یہ معاشرے کے لیے ایک مفید انسان ثابت ہو سکتا ہے، یہ اپنے زمانے کے امام کا سپاہی واقع ہو سکتا ہے، ہم اس اینگل سے کبھی سوچتے ہی نہیں ہیں۔ اگر کسی بچے نے پی ایچ ڈی کرنی ہو کسی سبجیکٹ میں تو پہلا سوال ماں باپ کیا پوچھتے ہیں، کیا پوچھتے ہیں؟ پہلا سوال یہ پوچھتے ہیں، جاب کیا کرو گے، کماؤ گے کہاں سے، کھاؤ گے کہاں سے؟ عجیب مرحلہ ہے نا۔ آج کے دور میں تعلیم کی حیثیت اور امپورٹنس سے میرے خیال سے کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا کہ جو نہ جانتا ہو کہ تعلیم کتنی امپورٹنس ہے، لیکن اسی تعلیم کی امپورٹنس کو جاننے کے باوجود بچہ علمی طور پر اعلیٰ ترین ڈگری حاصل کرنا چاہتا ہے تو ماں باپ سب سے پہلا سوال کیا کرتے ہیں، کھاؤ گے کہاں سے، کماؤ گے کہاں سے، کیا کرو گے؟ پورا اس کے لیے اس چیز کو اتنا بے غیر اہم کر کے پیش کرتے ہیں کہ وہ بچہ پھر سوچنا ہی چھوڑ دیتا ہے زندگی میں کہ میں کبھی ریسرچ کی سائٹ پر آؤں، میں کبھی وہ کام کروں جو دنیا میں کسی نے نہیں کیا، وہ تحقیق کروں جو دنیا میں آج تک کسی نے نہیں کی۔ بچے کی تمام تر تخلیقی صلاحیتوں کو ہم برباد کر دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم سوال یہ کرتے ہیں کہ امام کا ظہور ہو کیوں نہیں رہا۔ جب تک ہمارے اندر سے امام کے سپاہی پیدا نہیں ہوں گے تب تک امام کے ظہور کا کوئی بھی امکان موجود نہیں ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں اسی لیے عرض کیا تھا کہ امام کے ظہور کے لیے وہ زمانہ علم کا زمانہ ہوگا، امام کو جو سپاہی چاہیے وہ اپنے زمانے کے بہترین اور ہر فیلڈ میں چاہیے۔ اب اگر امام کو کیمسٹری کی فیلڈ میں ایکسپرٹ چاہیے، جبکہ میں اپنے بچے کو پی ایچ ڈی اس لیے نہیں کرنے دے رہا کہ یہ کیمسٹری میں پی ایچ ڈی کرے گا تو سوائے ٹیچنگ کے اس کے علاوہ کوئی پروفیشن نہیں ہے، میں یہ نہیں سوچ رہا کہ ہو سکتا ہے اگر میرے بچے کا کیمسٹری کا رجحان اچھا ہے تو یہ دوسرا جابر ابن حیان بن سکتا ہے۔ اگر جابر ابن احیان امام کا شاگرد ہے اور امام اس کو کیمسٹری کی تعلیم دے رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے زمانے کے امام کو بھی تو اپنا جابر ابن احیان چاہیے ہوگا یا نہیں؟ تو میں اپنے زمانے کا جابر ابن احیان بننے دوں گا تو امام تک پہنچے گا، میں تو اس کا وہیں پر گلا گھونٹ دیتا ہوں جب وہ بیچارہ پہلی مرتبہ زندگی میں میرے سامنے اظہار کرتا ہے۔ اب اس طرح سے آپ ہر فیلڈ میں چلے جائیں۔ اسی وجہ سے دوسری جانب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو سسٹم چل رہا ہے ہمارے اوپر اس وقت جو حاکم سسٹم ہے، اصل وہ کون سا سسٹم ہے کہ جہاں پر ان تینوں دشمنوں کے ریشے جا کر ملیں؟ پہلا سفیانی، دوسرا دجال، تیسرا کیا ہے؟ یاجوج ماجوج۔ یاجوج ماجوج کے بارے میں چونکہ وقت نہیں ہے میرے پاس، مختصراً کچھ باتیں عرض کروں گا تیزی کے ساتھ اور کوشش کروں گا کہ گفتگو کسی منطقی نتیجے تک پہنچا دوں۔ یاجوج ماجوج کا ذکر قرآن میں دو جگہوں پر آیا، ایک سورہ انبیاء میں اور ایک سورہ کہف میں۔ سورہ کہف میں اللہ نے نسبتاً تفصیل سے بیان کیا جناب ذوالقرنین، اور یہ آپ کو بتا دوں کہ ذوالقرنین کو سکندر اعظم سمجھنا ایک تاریخی غلطی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ سکندر اعظم کہیں پر بھی، الیگزینڈر دی گریٹ کسی بھی عنوان سے ذوالقرنین ثابت نہیں ہے۔ اس کی پوری ہسٹری کے اندر کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ جو ذوالقرنین سے میچ کرتی ہو جس کے بارے میں قرآن نے ذکر کیا ہے۔ لہذا اپنے ذہنوں سے سب سے پہلے یہ چیز نکال دیں کہ الیگزینڈر دی گریٹ یا سکندر اعظم ذوالقرنین ہو سکتا ہے۔ اس نے آدھی دنیا فتح کی، وہ ایک الگ بحث ہے، وہ فاتح تھا اپنے زمانے کا ایک الگ بحث ہے، میں اب اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ اتنے بڑے جو ذہن تھا، اتنا بڑی قدرت جو تھی، اس کے پیچھے ذہن کون تھا اور کس جگہ پہ جا کر ان کو شکست ہوئی، جہاں پر ان کو شکست ہوئی وہاں پر کون سا ذہن اس کے پیچھے درکار تھا، انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو تفصیل سے عرض کروں گا۔ لہذا اب یہ تاریخ میں کون ہے، اس میں ایک ادعا ایران کی جانب سے بھی ہے، وہ بھی ایک شخص کے بارے میں یہ ادعا کرتے ہیں کہ یہ شخص جو تھا، یہ جو ہے وہ اس کے واقعات جو اس کے واقعات سے ملتے ہیں، لیکن اگر اس تاریخ کو صحیح معنی میں جا کر کنسیڈر کیا جائے تو بظاہر وہ بھی نہیں ہے۔ لہذا ذوالقرنین کون تھا، تاریخ میں کس زمان اور کس مکان میں تھا، اس سے بحث کرنا نسبتاً سنگین ہے۔ لیکن جو کارنامہ انہوں نے انجام دیا وہ کارنامہ یہ ہے کہ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے جو تاریخ نے اور قرآن نے بیان کیا کہ جب آپ شرق دنیا میں گئے، ایسٹرن ایریا میں گئے، تو وہاں پر ایک قوم یاجوج ماجوج نام کی، یاجوج ماجوج نام کی جو قوم ہے اس کا تذکرہ عہد عتیق میں، یعنی آپ کو تورات میں بھی اس کا ذکر مل جائے گا۔ تورات میں ان کے ذکر سے مطلب کیا ہوا کہ ان کا جو تصور ہے وہ ایون حضرت موسیٰ سے پہلے کا ہے۔ یہ جو بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ الیگزینڈر دی گریٹ نہیں ہو سکتا یا وہ شخص جس کا ایرانی ذکر کر سکتے نہیں ہو سکتا، اس کی ایک وجہ کیا ہے؟ لازمات ہے جس قوم کا ذکر وہاں پر مل رہا ہے تورات میں، اس کا معنی یہ ہے کہ اس سے پہلے کا ذکر ہے حضرت ذوالقرنین کا۔ اب حضرت ذوالقرنین نے کیا کیا؟ اللہ نے ان کو قدرت دی، انہوں نے جا کر اس قوم کو، جب آپ پہنچے تو اس قوم کے بارے میں جو صفات بیان کی ہیں وہ صفات یہ بیان کی گئی ہیں کہ یہ دنیا میں زمین پر فساد برپا کرنے والے ہیں۔ اچھا، فساد تو سفیانی بھی پیدا کرے گا، فساد تو دجال بھی پیدا کرے گا، اور فساد یاجوج ماجوج بھی پیدا کرے گا، تو ان میں فرق کیا ہے؟ فرق ان میں یہ ہے کہ سفیانی کا جو فساد ہے اس کا تعلق خون ریزی سے ہوگا، دجال کا جو فساد ہے اس کا تعلق زیادہ عقائد اور اخلاقیات سے ہوگا، یاجوج ماجوج کے بارے میں جو بیان ہوا ہے اس کا زیادہ تر تعلق اقتصاد سے ہے، اکنامکس سے۔ ایز اے کمیونٹی وہ جہاں پر بھی جاتے ہیں وہاں کے اقتصاد کو تباہ کر دیتے ہیں۔ ان تینوں میں جو بنیادی ڈفرینس ہے وہ ہے، سفیانی کون ہے؟ جہاں جائے گا خون ریزی کرے گا۔ دجال کون ہے؟ خون ریزی نہیں کرے گا، عقائد کو تباہ کرے گا، اخلاق کو تباہ کرے گا۔ یاجوج ماجوج کون ہے؟ سنگل پرسن نہیں ہے، سنگل اینٹیٹی نہیں ہے، ایک چھوٹا سا گروہ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ ایک پوری قوم ہے، اور قوم ایز اے قوم، یعنی ان کا یاجوج ماجوج دو آدمی نہیں ہے، یاجوج ماجوج دو قبیلے نہیں ہیں، بلکہ اس پوری قوم کو یاجوج ماجوج کہا گیا ہے۔ اور ایز اے کمیونٹی ان کا کام کیا ہے؟ ایز اے کمیونٹی یہ جہاں پر بھی جاتے ہیں وہاں پر فساد اخلاقی نہیں مچاتے، اخلاق سے تعلق نہیں ہے، لوگوں کے عقائد کو نہیں چھیڑتے، قتل نہیں کرتے، خون ریزی نہیں کرتے، لیکن وہاں کے اقتصاد کو درہم برہم کر دیتے ہیں۔ اب اگر آپ آئیں اور آج کے دوروں میں ان تینوں دشمنوں کو پہچاننے کی کوشش کریں تو میرے خیال سے بڑی فکر واضح ہو جاتی ہے۔ ایک طرف آپ کو سفیانی، داعش اور اس طرح کے جتنے بھی یہ سارے ملیں گے آپ کو، آپ دیکھیں کیسے ان سب کی جڑیں آپس میں ایک دوسرے سے ملی ہوئی، اور جب بھی ان کا آپ ریشہ تلاش کریں گے ان کا ریشہ آپ کو ہمیشہ یہودیت میں ملے گا۔ دوسرا طبقہ دجال، دجال کے بارے میں بھی جتنا کچھ تلاش کریں گے اس کا ریشہ آپ کو کہاں ملے گا؟ یہودیوں میں ملے گا۔ تیسرا جو مرحلہ ہے وہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ اب ایز اے کمیونٹی، اچھا سفیانی کا مرحلہ امام کے ظہور سے پہلے ختم ہو جائے گا، سفیانی کا ظہور کے مرحلے کے دوران ہی ختم ہو جائے گا، ظہور کے مرحلے کے بعد آپ جس سے لڑ رہے ہوں گے وہ دجال ہوگا۔ اور دجال کی بھی کیفیت کیا ہے کہ دجال سے مقابلے کے لیے بظاہر حضرت عیسیٰ کا نزول بھی ہوگا، اور حضرت عیسیٰ کے نزول کی وجہ سے دجال کی زیادہ توجہ حضرت عیسیٰ کی طرف ہوگی، اور وہ حضرت عیسیٰ کو، اسی لیے دجال کو اینٹی کرائسٹ بھی کہا جاتا ہے۔ دجال کو اینٹی کرائسٹ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ تمام روایتوں میں دجال کی جو اصل جنگ ہوگی وہ کس سے ہوگی؟ حضرت عیسیٰ سے۔ اور اسی وجہ سے کہ وہ حضرت عیسیٰ کے ساتھ مشغول ہوگا سفیانی، اور اس کا رابطہ ضعیف ہو جائے گا، اور یہ جو فورسز ہیں یہ ضعیف ہو جائیں گے۔ امام ظہور کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ کے ساتھ مل کر دجال کو شکست دیں گے۔ آخری جو مرحلہ ہے وہ ہوگا یاجوج ماجوج کا۔ یاجوج ماجوج اب تک ایک دبی بھی قوت ہوں گے، لیکن جیسے ہی یہ دو مرحلے ختم ہوں گے وہ اپنے اقتصادی فساد کو دنیا کے سامنے لے کر آئیں گے، اقتصادی قوت اقتصادی فساد کے عنوان سے۔ اب اگر ہم ان تمام چیزوں کو آج کے دور پر تطبیق کرنے کی کوشش کریں تو ہمیں، میں نے عرض کیا، سفیانی کا سر ہمیں کہیں نہ کہیں اٹھتا ہوا اور بیٹھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اسی طرح سے تمام کا تمام جو دجال کی کیفیت، میں نے ڈیجیٹل فارم اگر آپ سامنے رکھیں تو ڈیجیٹل فارم میں بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ اس کے ریشے اور اس کی جڑیں اس وقت کہاں پر ہیں۔ ایک اہم تبدیلی جو دنیا میں پیش آ سکتی ہے وہ یہ ہو سکتی ہے، لیکن مرحلہ کیا ہوگا؟ اگر دنیا کا سارا میڈیا اینٹی کرائسٹ ہاتھوں میں ہوگا تو سب سے بڑی مشکل کیا پیش آئے گی؟ سب سے بڑی مشکل یہ پیش آئے گی کہ کرائسٹ یعنی حضرت عیسیٰ کے نزول کی خبر مومنین تک پہنچنا مشکل ہو جائے گا. ایک اہم ترین مشکل جو ہوگی وہ یہ ہوگی. لہذا دیر از اے پاسبلٹی کہ حضرت عیسیٰ کا نزول ہو اور دجال اپنی پوری قوت سے جب ان کا مقابلہ کرنا چاہے تو عین ممکن ہے کہ ان کے نزول کے باوجود مومنین کو ان کے نزول کا اطلاع نہ مل سکے. لیکن اس کیفیت کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ جب وہ اپنی نظر کو اس طرف مشغول کرے گا تو یہاں امام کا ظہور ہوگا, اور امام کے ظہور کے بعد سفیانی کا سلسلہ ختم, امام اپنے ظہور کے بعد دجال. تو آخری جو قوت رہ جائے گی وہ کہاں سے ظہور کرے گی؟ ایسٹ ایشیا سے. اب اگر میں آپ کو بتانا چاہوں کہ اس وقت دنیا کا سارے کا سارا اقتصاد کس اکنامک جائنٹ کے ہاتھ میں ہے تو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں, آپ بڑے آسانی کے ساتھ سمجھ رہے ہوں گے کہ وہ اکنامک جائنٹ جو پوری دنیا کی اقتصاد میں اپنی جڑیں پھیلا چکا ہے وہ کون ہے. اب یہ ایک اچھا, اب ہمیں تھوڑی سی جو عقل استعمال کرنی ہے وہ یہاں پر یہ کرنی ہے, اگر میں نے اپنے ملک کی چیزیں بھی اس اکنامک جائنٹ کے ہاتھ میں دے دی یہ سوچ کر کہ یہ میرا بڑا پرانا دوست ہے, تو مجھے یہ نہیں پتا کہ میں اس جائنٹ کے سامنے صرف ایک بکری کی حیثیت رکھتا ہوں, اور کچھ عرصے کے بعد کیا ہوگا, ہم اپنے ہی ملک میں کرائے پہ رہ رہے ہوں گے. یہ میں آپ کو لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں. اگر ہم نے ذرا سا بھی ہوش نہیں کیا, اگر ذرا سے بھی ہوش کے نہ ذرا سے ہم نے کوئی ٹیکنیکل غلطی کی, اور آپ دیکھیے گا کہ کچھ عرصے کے بعد کیا ہوگا, ہم اپنے ہی ملک میں کرائے پر رہتے ہیں. اس اکنامک جائنٹ, یہ جو اقتصادی طور پر فساد ہے, کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو میں آپ تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ کتنے عرصے سے اور کیسے یہ اکنامک جائنٹ دنیا بھر کے اندر اقتصادی فساد مچا رہا ہے. اس کے پیچھے پوری داستان ہے, یہ مت سمجھیے گا کہ بڑے آسانی سے انہوں نے, ہم سمجھتے ہیں جی بڑا انہوں نے, قوم نے بڑی محنت کی اور یہ کیا اور وہ کیا, قوم کی محنت سے زیادہ وہاں پر اقتصادی فساد, اس کی کیفیت زیادہ ہے. انہوں نے جتنی دنیا میں ترقی اقتصادی فساد سے کی ہے اتنی اپنی ذہانت سے نہیں کی ہے. انشاءاللہ کبھی تاریخ رہا سلسلہ تو میں پھر تفصیل سے آپ کی خدمت درج کروں گا. اب اگر ہم نے امام کے حوالے سے اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہے, کچھ مراحل میں نے آپ کی خدمت میں پیچھے عرض کیے, ہمیں علمی طور پر محکم ہونے کی ضرورت ہے, ہمیں عقائدی اعتبار سے اپنے عقیدوں کو محکم رکھنے کی ضرورت ہے, ہمیں علامات سے زیادہ اپنی نگاہ ظہور پر رکھنے کی ضرورت ہے, ہمارے اندر یہ بے چینی پیدا ہونی چاہیے کہ اب تک امام کا ظہور کیوں نہیں واقع ہوا, بے چین ہونا چاہیے. ہر صبح اور ہر شب ہماری اسی بے چینی میں ہوتا ہے. لیکن اس حکومت کے لیے آمادگی کے لیے کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, عدالت خواہی کو ہمیں اپنے وجود کے اندر پیدا کرنا پڑے گا. کیسی عدالت خواہی؟ ایسی عدالت خواہی کہ جس کے لیے امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, اس روایت کے معنی کو کبھی اس نظر سے دیکھیے گا, سنی ہوئی ہوگی روایت آپ نے, امام فرماتے ہیں کہ اگر میں مومن کی ناک اپنی تلوار سے کاٹ دوں اس کے دل سے میری محبت نہیں نکلے گی, اور اگر میں منافق کے سامنے پوری دنیا بھی لا کر رکھ دوں اس کے دل میں میری محبت نہیں اترے گی. فرق کہاں پر ہے؟ یہ جو امام کہہ رہے نا کہ میں اپنی تلوار سے اس کی ناک کاٹ دوں تب بھی اس کے دل سے میری محبت نہیں نکلے گی, اس لیے کہ مومن وہ ہوگا جو جانتا ہے کہ اگر امیر کی تلوار میری ناک کاٹ رہی ہے تو میرا حق یہ ہوگا کہ میری ناک کٹنی چاہیے, امیر کی تلوار اگر میری ناک کاٹ رہی ہے تو عدالت کا تقاضا ہوگا کہ میری ناک کٹنی چاہیے, ورنہ امیر کبھی بھی بے عدالتی اور ظلم نہیں کر سکتا. اس حد تک جب تک ہم علی کی محبت کو اور فرزند علی کی محبت کو اس مقام تک اپنے قلب میں نہیں لے کر آئیں گے تب تک وہ تڑپ ہمارے اندر پیدا نہیں ہوگی. اور آخری بات جو آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ ان دشمنوں سے اپنے آپ کو بچانا اور ہوشیار رکھنا, خصوصاً دجال کی جو کیفیت ہے اس سے اپنے آپ کو بچانا, اس لیے کہ سفیانی اور یاجوج ماجوج کے لیے بھی ہمارے اندر جو زمینہ پیدا کرنے والی چیز ہے وہ یہی دجال ہے. یہ ہمیں آمادہ کرے گا کہ ایک طرف سے یا سفیانی ہمارے اوپر حاکم ہو جائے یا یاجوج ماجوج کے ہم اثر میں چلے جائیں. جتنی ہمارے اندر مادیت بڑھتی چلی جائے گی اتنا ہم ان چیزوں میں گرفتار ہوتے جائیں گے, اور ہمارے اندر مادیت کا نفوذ پیدا کرنے والی چیز دجال, مادیت کو. لہذا ہم اگر اپنے آپ کو مادیت سے باہر نکالنا چاہتے ہیں تو ایک مرحلہ ہے, چاہے کچھ عرصے کے لیے صحیح, اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور کریں, اپنے بچوں کو ان چیزوں سے دور کریں. اگر آمادگی نہ ہو تو اب دوبارہ کربلا برپا نہیں ہوگی. اب اگر آمادگی نہیں ہوگی تو ظہور ٹلتا رہے گا, ٹلتا رہے گا, یہاں تک کہ قیامت میں ایک بات. لہذا اس خوش فہمی, میں نے پہلے بھی کہا تھا, اس خوش فہمی میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم جیسے بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ مجبور ہے ہم سے کام چلانے پر. تو اللہ جو ذات مجبور ہو جائے وہ خدا ہو ہی نہیں سکتی, وہ کہ نہیں ہونا لے, اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. نقصان کس کا ہوگا؟ نقصان میرا اور آپ کا. اگر یہ امکان ہے کہ میری اور آپ کی حیات میں امام کا ظہور ہو جائے اور نہ ہو تو نقصان کس کا ہے؟ میرا اور آپ کا. لہذا آنا چاہیے اب دوبارہ کربلا. ایک مرتبہ نبی کا بیٹا اتنی بے دردی سے قتل کر دیا جائے بس, ایک مرتبہ نبی کی بیٹیاں اس طریقے سے اسیر کر کے لائی جائیں بس, یہ دنیا اس کو دوبارہ متحمل نہیں کر سکتے. باب الساعہ اس دروازے کا نام ہے کہ جس پر 72 گھنٹے اہل بیت کو کھڑا رکھا گیا تاکہ یزید کے دربار کو آمادہ کیا جا سکے, اور جب یزید کے دربار کی آرائش پوری ہو گئی تو اہل بیت کو ایک ایک کر کے دربار میں لایا جا رہا ہے. میرا مولا سجاد دربار میں سر جھکا کر کھڑا ہوا ہے, ایک ایک بیوی کا نام پکارا جا رہا ہے, نام احرموں کے مجمع ہے. اور بیویوں کی کیفیت یہ ہے کہ جب ان کا نام پکارا جاتا ہے تو بیویاں اپنے آپ کو ایک دوسرے کے پیچھے چھپا رہی ہیں تاکہ کسی کے سامنے نہ آئے. اور کتنی حیادار ہے وہ بیوی جو اس حلقے کے بالکل درمیان میں اس طریقے سے بیٹھی ہوئی ہے کہ جیسے وہ چاہتی ہو کہ اس کا ذکر ہی نہ ہو, وہ بالکل گمنام ہو جائے, اسے کچھ دیکھے ہی نہ. یہاں شراب کے نشے میں مست حاکم اپنے کفریہ عقائد کا اظہار کرتا ہے, اور پھر ایک تشت میں امام حسین علیہ السلام کا سر لا کر اس ملعون کے پاس رکھا جاتا ہے. بعض روایات کے مطابق یہ ملعون بھی چھڑی اٹھا کر جب حضرت کے لبھائے مبارک پر جسارت کرتا ہے تو یہ وہ مرحلہ ہے کہ جہاں پر حضرت امام سجاد نے للکار کر کہا کہ تو جانتا ہے یہ ہونٹ کون سے ہیں, یہ لبھائے مبارک کو ہیں جس پر پیغمبر نے بوسا دیا ہے. شراب کے نشے میں ایک مرتبہ متوجہ ہو کر پوچھا کون ہے, کہا یہ علی ابن الحسین ہے. کہا ہم نے تو یہ کہا تھا ان کے تمام مردوں کو قتل کر دیا جائے, اسے زندہ کیوں لے کر آئے ہو؟ کہا یہ بہت بیمار تھا, ہم نے سمجھا تھا کہ سفر کی صعوبتوں میں, سفر کی سختیوں میں یہ مر جائے گا, لیکن یہ سفر کرتا ہوا یہاں تک آ گیا. ملعون کہتا ہے اگر یہ یہاں پر آ گیا ہے تو اب ہمارے سامنے دربار میں اسے قتل کر دیا جائے. جیسے ہی امام سجاد کے قتل کا حکم دیا گیا, ایک حبشی جلاد اپنی تلوار نکال کر امام سجاد علیہ السلام کی طرف بڑھا. تو اب تاریخ نے بڑے عجیب جملے لکھے ہیں کہ وہ بیوی جو اپنے آپ کو تمام بیویوں کے درمیان میں چھپائے ہوئے تھی, ایک مرتبہ بیویوں کے حلقے کو توڑ کر باہر نکلی اور آ کر جناب سجاد کے سامنے کھڑے ہو کر للکار کر کہتی ہے خبردار جو کسی نے میرے بیٹے کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا. اب حاکم شراب کے نشے میں پوچھا کہا یہ کون ہے؟ کہا یہی تو علی کی بیٹی زینب کبریٰ ہے جس کے خطبوں نے تیری حکومت کو لرزہ بر اندام کر دیا ہے. کہا میں نے بڑا سنا ہے یہ بڑی خطیبہ ہے, اسے بھی یہاں قتل کر دیا جائے. اب جلاد نے اپنا رخ جناب زینب کی جانب کیا, اتنے میں تاریخ نے ایک منظر اور دیکھا ایک بوڑھی سی افام آگے بڑھی اور ایک مرتبہ حضرت کے سامنے کھڑی ہو گئی اور آواز لگا کر کہا، خبردار جو میری شہزادی کو کسی نے ہاتھ لگایا۔ کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ ان کی کنیز ہے، اس کا نام فضہ ہے۔ ایک مرتبہ شراب کے نشے میں آ کر کہتا ہے، ارے کنیزوں کی ایسی جرات، اسے بھی قتل کر دیا جائے۔ اب جیسے ہی اس حبشی نے جناب فضہ کی طرف رخ کیا، ایک مرتبہ اپنے سفید بالوں کو ہٹایا اور حبشہ کی زبان میں مخاطب ہو کر کہا، کہا تو جانتا ہے میں کون ہوں؟ ارے میں تمہاری وہ ملکہ ہوں جو حبش کا تخت چھوڑ کر آ گئی تھی اہل بیت کے دروازے پر نوکری کرنے کے لیے۔ اب جو اپنا نام اور حسب بتایا، ایک مرتبہ دربار میں موجود 300 حبشی ایک مرتبہ انہوں نے اپنی تلواروں کو باہر نکال لیا اور آواز لگا کر کہا یزید سے، کہا خبردار ہماری ملکہ موجود ہے، کسی نے اگر ہماری ملکہ کو ہاتھ لگایا ہم خون کی ندیاں بہا دیں گے۔ اب جو یہ کیفیت دیکھی، ایک مرتبہ حکم دیا ہاتھ روک لیا جائے۔ ہاتھ تو روک لیا گیا، لیکن جناب زینب نے ایک مرتبہ مدینے کا رخ کر کے آواز دی، کہا نانا اپنی بیٹیوں کی غربت آ کر دیکھ لو، کنیزوں کے حامی و ناصر موجود ہیں، تمہاری بیٹیوں کا حامی و ناصر کوئی نہیں۔
الا ولعنة الله على القوم الظالمين وسع على الذين ظلموا عليهم الذين ظلموا۔ بارِ الٰہ ہمارے عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ بارِ الٰہ حق حضرت سید الشہداء منتقم حقیقی کربلا امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بارِ الٰہ عزاداری سید الشہداء اور عزاداران سید الشہداء کی حفاظت فرما۔ عزاداران سید الشہداء دنیا میں جہاں جہاں آباد ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما، بیماروں کو صحت کامل عاجل عنایت فرما۔ بارِ الٰہ جہاں جہاں مومنین باطن سے برسر پیکار ہیں ان کو نصرت و کامیابی عنایت فرما۔ فلسطین، میانمار اور بالخصوص کشمیر کے جو مومنین ہیں ان کی مدد فرما۔ دین دشمن اہل بیت دشمن قوتوں کو، پاکستان دشمن قوتوں کو نیست و نابود فرما۔ بارِ الٰہ بحق حضرت سید الشہداء تمام علماء عزیزان کے حفاظت فرما۔ ہم سب کو امام زمان علیہ السلام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔